أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سورہ آل عمران رد نصارہ میں ہے، ستھ شبہات کا رد ستہ غرر نقول کے ساتھ ہوا ہے. ابدیت مسیح پر ثلاثم و ثلاثین نکات ہے، اور سورت کے اندر دعوی سورت لا الہ الا ہو مقررات ہے. سورت میں توحید اور رسالت کو ممزوج چلایا ہے. انبیاء اور مرسلین کے تذکرے میں جہاں حضرت عیسیٰ کا نسب آبا و اجداد کا تذکرہ تھا، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق کا اثبات بھی، اور جہاد اور انفاق کو بھی ممزوج چلایا ہے. درمیان میں انفاق پر تاکیدات فرمائی، اور جہاد و انفاق کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی جو دینی دوائی سے آراستہ ہو. ولتکم منکم امہ، ایک جماعت تم میں ہونا ضروری. عجیب بات ہے کہ پیغمبر موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام جیسے مخلص نفوس مقدس آئے، لیکن فرمایا جماعت پھر بھی ہونا چاہیے. جب جماعت ہوگی تو اس کا امیر بھی ہوگا، اس کے ارکان بھی ہوں گے. ارکان کا کام کیا ہوگا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ارکان کی شرط کیا ہے؟ وتؤمنون باللہ، ایمان مضبوط، توحید محکم. ارکان کی حیثیت سے جہاد کا دن آئے گا، ضرورت پیش آئے گی. جہاد کرنے والے جس طرح توحید و رسالت پر ایمان سے آراستہ ہو، انفاق ان کی خصلت ہو، اپنے اور پرائے کے درمیان فرق بھی ہو. یہود میں جو اچھے صفات کے ہیں ان کو اپنانا ضروری ہے، جو برائی کے مرتکب ہے ان کے خلاف سفارہ ہونا ضروری ہے. اس قسم کے لوگوں پر اندرون خانہ اور راز کا اعتماد نہ کیا جائے. پہلے فرمایا ولتکم منکم امہ، ایک خاص جماعت ہو، اور پھر فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب بہترین ہو. یعنی امت بعتبار دعوت کے بہترین ہے، لیکن بعتبار اجابت کے ذمہ دار ہے. ولتکم منکم امہ، یہاں آپ کہیں گے ہاذہ لامت اجابت خاصۃ حسب ذمتہم و مقامہم. اور کنتم خیر امہ، ھذا عام لکافۃ الخلق. کافۃ الخلق میں جو آن حضرت پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم کہتے ہیں امت دعوت. امت دعوت کی دو زاویے ہیں، ایک کل کائنات کے انسان ہیں، ان میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور پھر مسلمان امتی اجابت ہے. پھر مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک وہ جو دعوت کی ذمہ داری قبول کرے، وہ علماء، مبلغین، دعات، ائمہ فقہ، اجتہاد، اور دوسرے وہ جو دعوت کی تائید و نصرت کر لے. جب آپ توحید کا مسئلہ بیان کریں گے اور رسالت کی دعوت دیں گے اور مال خرچ کریں گے، ایک جماعت آپ نے بنائی ہے، تو کچھ لوگ مقابلے پر بھی اتر آئیں گے، ان کے مقابلے کے لیے بھی آپ تیار رہنا ہے. چنانچہ یہاں سے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا بیان ہے. غزوہ بدر سن 2 میں پیش آیا ہے اور غزوہ احد اس کے 1 سال بعد سن 3 میں پیش آیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے, مورخ واقدی کی بھی یہی رائے ہے, ابو معشر کی بھی یہی رائے ہے, اگرچہ ابن عبد البر اور محمد ابن اسحاق کی رائے دوسری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اور صحابہ صرف موقع دیکھنے آئے تھے اور مشرکین نے آگے اور پیچھے سے گھیر لیا اور اللہ نے اس پر رضامندی ظاہر کر لی کہ اگر تم امتحان سہ سکو تو میں اسی موقع پر علی غیر میعاد مشرکین پٹوا کے رکھ دوں گا اور دنیا کو دکھا دوں گا کہ جماعت حق کا مقابلہ آسان نہیں. اور سورت انفال میں کہا کہ اس کانٹے والی جماعت, زیغ و زلال والی جماعت, مسلح جو مکے سے چلی ہے تمہارے خلاف, ان کی طاقت کو توڑ کے دکھا دو. لیکن احد کے موقع پر تو وہ خاص بدلے لینے آئے تھے اور مسلمان بھی تیار ہو کے آئے تھے اور اس میں مسلمان ذرا زیادہ امتحان کے شکار ہوئے ہیں. اللہ کی حکمت تھی اس میں, ابتدا میں فتح, درمیان میں شکست, اخیر میں پھر فتح, والحمدللہ علی ہذا. احد ایک پہاڑ ہے, فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے نیچے ہی مشرکین کا تعاقب کیا جائے اور حضرت نے جنگی نقشہ وہاں بنایا ہے. ابن جبیر کی سربراہی میں 50 تیرانداز ایک درے میں بٹھا دیے گئے. بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست, تم جگہ نہ بدلنا. فتح کی صورت میں اختلاف سا ہو گیا, رائے کا اختلاف. 12 آدمی رہ گئے اور 38 نیچے اتر آئے. اس کے نتیجے میں خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھا, مشرکین کا جتھا لے کے آیا. 38 آدمی وہی شہید ہو, 12 آدمی وہاں شہید ہو گئے, باقی نیچے اترے تھے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے. وہ غنائم جمع کر رہے تھے, دفاع کم کر سکے اور کافی دیر تک پریشان ہوئے. گرفتار تو کوئی مسلمان نہ ہو سکا, البتہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت ہی سانحہ اور دیر تک مسلمانوں کو یاد رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, یاد کرنے کا ہے جب آپ سویرے آئے اپنے گھر بار سے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, امت کی خیر و برکت سویرے گئے. اور یہ امت جب دیر سویر کی شکار ہو جائے تو ان کی برکات اٹھ جائے گی. منڈیاں 11 بجے لگتی ہے, لینڈلارڈ صاحب 1 بجے کے بعد جاتا ہے, بڑا افسر 3 بجے پوچھتا ہے آ جاؤ یا نہیں, چلو آج میں نہیں آتا. بیگم صاحبہ کہہ رہی آج مت جاؤ, تنخواہ حکومت سے لے رہے, آرڈر بیگم صاحبہ کا چل رہا ہے. ماں کلو حرام و ملبسو حرام و مشربو حرام, فاننا یستجا بلو, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب آرام. طلبا اور دینی حلقوں پر خدائی رحمتیں ہیں کہ سویرے اٹھتے ہیں. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے, اللہ کا فضل و احسان ہے. خداوند تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن اس نعمت کا میں شکر نہیں کر سکتا کہ اگر میں رات کو 4 بجے بھی لیٹ جاؤں تب بھی اذان سے پہلے اٹھتا ہوں. سینکڑوں بیماریوں اور تکالیف کے باوجود رب العزت نے یہ ہمت عطا فرمائی, لہو شکر والحمد, رب اعزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ہم فنی طور پر ان حضرات سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جو دینی رنگ شکل رکھتے ہیں اور فجر میں ان کے لیے اٹھنا دشوار ہے. اگر ناظم صاحب درمیان میں نہ ہو تو ایسے طلباء کو میں ایک دن بھی ادارے میں نہیں چھوڑوں. ایک دن کیا ہوتا, ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، 10-15 کی ضرورت ہے. جو فجر کی نماز میں دیر سے نہ اٹھنا تو خیر کوئی برداشت ہی نہیں ہے، تو دیر سے اٹھتے ہیں یا ان کو مشکل ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری، اور کس قدر مشکل تمہیں صبح کی بیداری. بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اس امت کی نیک بختیوں میں سے ہیں کہ یہ سویرے اٹھنے والی امت. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یاد کرنے کا ہے جب آپ صبح سویرے تشریف لائے گھر بار سے، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مورچوں میں جنگ کے لیے. مقاعد مقعد کی جمع ہے، مراد مورچہ ہے. جنگی مجاہدین جہاں بٹھائے جاتے ہیں وہ مورچے ہوتے ہیں. اور اس دور میں مادے اور سائنس کا ترقی یافتہ انجینئر جب احد پہاڑ کے سامنے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان کا نقشہ بنایا تھا، تو وہ یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کہ اس وقت بھی فنون حرب کا ماہر، جنگوں کا بہترین تجربہ رکھنے والا سپہ سالار اس سے بہتر نقشہ نہیں بنا سکتا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں بنایا ہے. اور اس حاجی یا معتمر یا زائر کے چہرے پر آنسو کی لڑیاں بہتی ہے کہ حضرت صحابہ کس طرف سے آئے، کیسے بیٹھے، کیسے بٹھائے گئے. اللہ اس لیے یاد دلاتے ہیں، یاد کرنے کا ہے جب سویرے آئے آپ، من اہل کا اپنے اہل و عیال سے، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مورچوں میں جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے ہیں. سمیع لاقوالکم علیم باحوالکم. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہارے، ایک بنو حارثہ اور دوسرے قبیلے کا نام ہے بنو سلمہ، بخاری شریف میں ہے. بخاری میں ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے کہا کہ یہ جنگ کامیاب نہیں ہے، بھاگنے میں خیر ہے. پھر خیال ہوا کہ پیغمبر میدان میں، صحابہ میدان میں، ہم بھاگ کے کیا کریں گے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہارے. فشل کے معنی ہے مطلوبہ ارادے کو ترک کرنا، جس کو لوگ بزدلی کہتے ہیں. واللہ ولیہما، اور اللہ نے دوستی فرمائی ان سے، تو دوست آن دانت کی گیرت دست دوست. اللہ رب العالمین نے ان کو سہارا دیا، ان کی ہمتوں کو بڑھایا، ان کے دل میں توانائی پیدا ہوئی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. سب سے بڑا سہارا مسلمان کا اللہ ہے. افغانستان میں ہتھیار نہیں ہے، عراق میں اسباب کا لدب ہے، لیکن اللہ کا سہارا ہے. آج طاغوتی طاقت کے چھنے چبوائے، پوری دنیا منتظر ہے کہ کب امریکہ لنگوٹیاں چھوڑ کر بھاگے آئے. اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جب امریکہ عالمی شکست کھا کر آئندہ 1000 سال کے لیے کائنات کے سامنے اس کا منہ کالا ہو، اور عالم اسلام سے عالمی معافی مانگ کر ان کو تاوان جنگ ادا کرنے کا اعلان کرے. وہ دن دور نہیں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے. وہ تو دیکھنے آئے تھے، وہ اس قافلہ کو جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے آیا تھا، دیکھنے آئے تھے اللہ غیر میاد، کوئی جنگی ارادہ نہیں تھا. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اس کمزوری کے باوجود تمہاری مدد کی گئی، اس بے سامانی کے عالم میں تم فتح یاب ہوئے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ، جب فرما رہے تھے آپ مسلمانوں سے الیکفیکم اے کافیت کیا کافی نہیں ہوگا تم کو الیمدکم ربکم کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارے بثلاثت آلاف تین ہزار من الملائکت فرشتوں سے منزلین اتار کر. اللہ اکبر. مسلمان بدر میں 313 تھے اور مشرکین 1000 تھے. احد کے موقع پر مسلمان 1000 ہوئے اور مشرکین 3000 ہوئے. تو حکم آیا کہ ہم تسلی کے لیے 3000 فرشتے بھیج دیں گے. بلائے تصبروا ہاں اگر تم جم کے رہے وتتقوا پرہیزگار ہونے لگے ویاتوکم من فورہم اور وہ آ جائے تمہارے اس طرف سے ہاذا یہ یمددکم ربکم مدد کر دے گا تمہاری رب بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکت فرشتوں میں سے مصومین نشانہ دار. یہ آواز لگی تھی کہ مشرکین کی مدد کے لیے اور قبائل آ رہے ہیں اتنی اتنی تعداد. اللہ نے فرمایا وَإِيَّاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ مِّن غَضَبِهِمْ مِّن عَدَاوَتِهِمْ فور فار فور فوراً کے معنی غضب یا غضب ہو. اور اگر وہ آئے تمہارے خلاف اس دشمنی اور غضب کی وجہ سے تعداد ان کی بڑھ گئی تو میں 3000 کو 5000 کر دوں گا. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مدد کر دے گا تمہاری رب تمہارا 5000 فرشتے بیچ کر مصومین نشانوں والے. مصومین یا تو یہ کہ جن گھوڑوں پر فرشتے بیٹھے تھے وہ پنکلیا گھوڑے تھے. پنکلیا سر پیر سفید. سر پیر سفید پنکلیا گھوڑا کہتے ہیں اس کو مصوم. دوسری تفسیر ہے مصومین کے مسلح. تیسری تفسیر ہے مصومین متعممین. تمام کے تمام ملائک جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں وہ اصحاب العمائم تھے. اس پر مفسرین اور مورخین کا اتفاق. البتہ جلال الدین سیوطی نے ثابت کیا ہے کہ غزوات میں ملائک کی پگڑیوں کے رنگ وہ پیلے رنگ تھے. پیلے رنگ جو حضرت مفتی صاحب اور بعد میں مولانا کی پگڑی کا رنگ ہے یہ رنگ. غزوات میں ملائک کی پگڑیوں کا رنگ وہ پیلا رنگ ہے. سیاہ رنگ یا سبز رنگ سب کے سب غلط اور جھوٹی روایت ہے. اس کی کچھ تنقید مولانا ادریس خان دہلوی نے سیرت مصطفیٰ غزوہ احد کے موقع پر کیا ہے. مصومین کا معنی روح البیان میں اور الصراط المنیر میں کشاف میں ابن المنیر اسکندرانی کے ہاں متعممین سے ہوا ہے. متعممین عمائم والے پگڑیوں والے. دنیا نے دیکھا کہ پگڑیوں والی قوم کفر کے مقابلے میں ثابت قدم رہی ہے. کوئی دنیا کا فرق ان کا تعاون نہیں کر رہا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کا نظارہ. فلسطینی اور عراقی وہ اس کے زیادہ پابند نہیں ہے. ان کا امتحان بہت طویل ہے. اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے اور ہم سب کے خطیات معاف فرمائے اور جبری اور قہری دشمن پر اللہ ان کو فتح یاب فرمائے. وما جعلہ اللہ اور نہیں بھیجا اس مدد کو اللہ نے الا بشرا لکم مگر خوشخبری ہے تمہارے لیے. یا تو آئی نہیں صرف مبارکباد آئی اور یا یہ کہ مدد کی ضرورت نہیں ہے. اصل خداوند تعالی کی طرف سے خوشی کی ضرورت ہے. ولتطمئن قلوبکم بہ اور تاکہ مطمئن رہے دل تمہارے اس سے. اللہ اکبر. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مشائخ اپنے متعلقین کے ساتھ اسباب کا برتاؤ کریں. کیا مشائخ اپنے متعلقین کے ساتھ اسباب کا برتاؤ کریں. کسی شیخ پیر وقت مرشد زمانہ کا توکل جتنا بھی بڑا ہو لیکن شاگردوں کے لیے اور انتظام کے لیے اسباب کو بھی مد نظر رکھے. دیکھو صحابہ کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر دشمن کی تعداد بڑھ گئی ہم فرشتے بڑھا دیں گے، آپ کو بے اثر نہیں چھوڑیں گے، جبکہ خود نصرت کے لیے اللہ کا امر کن فیکون کافی ہے. بعض لوگ بہت زیادہ متوکل ہوتے ہیں اور ان کے توکل سے ان کا نظام چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ صبح آدمی جب کھانا کھائے دوپہر کے لیے گھر میں کچھ نہ چھوڑے، اور دوپہر کو کھائے رات کے لیے کچھ نہ چھوڑے. تو جب مصر جا رہے تھے حضرت عمر نے کہا اس بات کی تبلیغ نہ کرنا. سیر الاعلام میں ذہبی نے ابو ذر کے حال میں لکھا ہے، تو حضرت ابو ذر نے کہا امیر المومنین میری بات غلط ہے؟ کہا نہیں بہت اچھی ہے، لوگ اس معیار کے نہیں ہوں گے، کمزور ہو جائے. شام تشریف لے گئے اور وہاں پر مسائل بیان کر رہے تھے، معاویہ سے جنگ پیش آ گئی. معاویہ سمجھ گیا کہ دلائل میں ابو ذر سے جیتنا آسان نہیں ہے. امیر المومنین عثمان کو لکھا مدینہ منورہ کہ ابو ذر نے تقریر شروع کر دی. حضرت عثمان نے ابو ذر کو مدینہ طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن آپ کہاں تھے؟ کہا میں ربضہ میں غنائم کے اونٹ اور بکریاں چرا رہا تھا. کہا ربضہ افضل ہے شام افضل ہے؟ کہا ربضہ افضل ہے. کہا وہی جاؤ ربضہ، شام چھوڑ. سیاست فرمائی ان کے ساتھ. ابو ذر وہی رہنے لگے، خلیفہ عدل کا حکم ہے. ٹھیک، اہلیہ نے جب ابو ذر بیمار ہوئے تو کہا، بہت سختی کرتے تھے اور پریشان لوگ ہو گئے ہم سے، کچھ نرمی فرماتے تو آرام سے رہتے، اب آپ بیمار ہیں انتقال ہو جائے گا، میں عورت ہوں کیا کروں گی، جنگل ہے. ابو ذر نے کہا ہاں ایسا نہ کہا ہے، آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے، جب میری روح نکلے تو یہ جو جس جھونپڑی میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر کھڑی ہو کر کہو کہ الیوم ماتا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر. آج رسول اللہ کے صحابی ابو ذر کا انتقال ہوا، بس صرف اتنا کہنے کی اجازت، ابو ذر کا انتقال ہوا. اور ان کی اہلیہ نے ان کی وصیت کے مطابق جھونپڑی کے اندر جا کے کہا دروازے کے پاس کہ الیوم توفی ابو ذر من غفار صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ کہنا تھا قریب سے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ گزر رہے تھے، سیدنا ابو ذر، سیدنا ابو ذر، وہ تو ہمارے سردار تھے. تشریف لے آئے اور ڈاٹا باندھا، نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھ کے دفنایا. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بھی بے مدد نہیں چھوڑا، توکل کی برکت. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا ہے کہ میں عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہا تھا اور عبید اللہ روس سے واپس ہو چکا تھا، کافی پریشان تھا اس زمانے میں. توکل میں وہ مثالی تھا، وہ شام اور طرح توکل تھا، شاید سکھ مسلمان ہوا تھا، خدا کی قدرت کو قریب سے دیکھ رہا تھا، کچھ عجیب سا توکل جو اور لوگ نہیں کر سکتے، اور جو وہ کہتا تھوڑی دیر میں وہی ہوتا، اس قدر مضبوط توکل تھا. رمضان شریف کا مہینہ تھا اور مشہور شخصیت تھی وہ، ایشیا کی آزادی ہند کے ایک سالار تھے. جو کوئی چیز سامنے لاتا ہے، خورما، پھل، قسم قسم کے افطاری کا سامان، تو جیسے وہ لاتے ہیں مولانا عبید اللہ کہتے ہیں ادھر ایک مؤذن بیٹھا اس کو دے دو، ادھر ایک ملنگ بیٹھا اس کو دو، ادھر ایک فقیر آیا اس کو دے دو. یہاں جو شاگرد بیٹھے ہیں کوئی چیز آنے نہیں دے رہا. مولانا پنجیر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ وہ پختون تھے اگر غصناک تھے تو کہا میں یکدم غصہ ہو گئے. میں نے کہا یار آپ ہمارے استاد ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے. کہا کیوں؟ کہا ساری چیزیں آئی اور آپ تقسیم کر رہے ہیں, ہمارے ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے. تو کہا چپ رہو, تیرے لیے بہترین انتظام اللہ کر دے گا. کہا میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کر رہے ہیں, آپ چھوٹ دے لیں گے. اللہ نے تو دس دفعہ بھیج دیا, آپ تقسیم کر دیں گے. یہاں بھی چھوڑو گا نہیں, یہاں کے لیے علیحدہ اللہ بھیجے گا. کہا مؤذن نے کھجور ہاتھ میں لی اور وہ اذان خانے چڑھ گیا اور حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بہترین انتظام کرے گا. بس وہ اذان ہونے والی ہے اور بالکل خالی بیٹھے ہوئے اسی طرح. کہا اس دوران ایک آدمی حرم میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا مجمع ہے جس میں پلاؤ بچھا ہوا ہے, اوپر قسم قسم کی سبزیاں اور فروٹ اور افطاری کا سامان ہے اور حضرت کی طرف آ رہا ہے. حضرت معافی چاہتا ہوں دیر ہو رہی ہے, شکر ہے اذان سے پہلے پہنچ گیا. اور مولانا کیا آگے رکھا, مولانا نے اس کو دیکھے بغیر کہا مولانا پنجیر کو, مولوی صاحب تم اپنا تندور بھرو اس سے چل. حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن مولانا عبید اللہ نے صرف زمزم سے افطار کیا, مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء تک مشغول رہے, اس آئی ہوئی چیز میں سے ہاتھ نہیں لگایا. کہیے تو آپ کے لیے آپ کھائے. کہا آپ فرما رہے تھے کہ کیسے انتظام ہوگا, دیکھو اللہ نے کر دیا. اور حضرت سے میں نے یہ بھی سنا کہ جب ہم کبھی یہ واقعہ بیان کرتے تو مولانا عبید اللہ خف ہوتے کہ رہنے دو نا, توکل کے افسانے کیوں سناتے رہتے ہیں, چپ رہو بس. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن کی شان توکل کی ہو وہ توکل کا حجاب بھی کر لے, اس کا پردہ بھی کر لے, وہ محفوظ رہے گا بہت زمانوں تک. ہر مسلمان کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ نہایت رحمت و عنایت کا ہے. ہر ایک کے پاس بے انتہا واقعات ہیں جس میں اللہ نے اس کی حفاظت کی, عزت فرمائی. اللہ وما جعلہ اللہ, اور نہیں بھیجائی اللہ نے, الا بشرا لکم, مگر یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے, ولتطمئن قلوبکم بہ, اور تاکہ مطمئن رہے دل تمہارے اس سے. ومن نصر, اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ اسباب سے اطمینان کا ہونا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب سے ظاہری اطمینان ہونا یہ توکل اور تقوی کے منافی نہیں ہے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور نہیں ہوتی مدد مگر اللہ غالب اور حکمت والے کے ہاں سے. اصل امداد تو وہ کرتے ہیں, لیقطع طرفا من الذین کفروا, تاکہ کاٹ کے رکھ دے ایک گروہ کافروں کا, او یکبتہم, یا ذلیل کر دے ان کو, فینقلبوا خائبین, بس واپس ہو جائے نامراد ہو کر, مشرکین نامراد ہو گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کھائی میں گر گئے تھے, خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں گھس گئی تھی, دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور سر سے خون بہ رہا تھا. اور آپ فرماتے تھے کیف یفلح قوم, کیف یفلح قوم, ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی, شجعوا نبیہم, جنہوں نے پیغمبر کا سر پھاڑا ہے اور چہرہ لہولہان کر دیا ہے. اس پر تسلی آئی, لیس لک من الامر شیئن, نہیں آپ کو اختیار کچھ بھی, او یتوب علیہم, یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے, او یعذبہم, یا ان کو عذاب دے, فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, پر بے شک وہ ظالم ہے. اس میں اشارہ ہے کہ جن کفار سے آج جنگ ہوئی ہے ان میں سے بہت سارے کی توبہ قبول ہو کے مسلمان ہو جائے گی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے, یغفر لمن یشاء, معاف فرماتا ہے جس کو چاہے, وَيُعَذِّبُ مَن یَشَاء, اور سزا دیتے ہیں جن کو چاہے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. لیس لک من الامر شیئن, اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ امور اور تکوینیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, نبی اللہ کے حکم کا منقاد ہے. اس سے یہ استدلال تو ٹھیک نہیں ہے کہ نبی کو شرائع کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ استدلال ضرور ہوگا کہ نبی یا کوئی بھی ولی، کائنات کا کوئی فرد خلق مختار اور مختار کل ہرگز نہیں ہے، مختار کل صرف اللہ ہے. مبتدئین زمانہ غلط سلط باتیں کرتے ہیں، محقق الاثر امام اہل سنہ فخر احناف مفخر دیوبند حضرت مولانا صفراسان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دل کا سرور، یعنی مسئلہ مختار کل، وہ پڑھنا مفید ہے. ویسے قرآن مجید میں مسئلہ بابان کے دول بیان ہوا ہے، ہم ہر موقع پر مکمل اشارات کریں گے انشاءاللہ. مسئلہ مختار دل کا سرور، یعنی مسئلہ مختار کل،